السلام علیکم، وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے پہلے شو کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ پاکستان میں اس وقت ہفتے کی شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور واشنگٹن میں ہفتے کی صبح کے 9 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی 6 سرخیوں سے۔ پاکستان
اور افغانستان کے وفود کے 2 روزہ مذاکرات ختم، بعض امور پر اتفاق جبکہ بعض پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، پاکستانی ترجمان کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود۔
حکومت کی طرف سے مطالبات کے حل کی تحریری یقین دہانی کے بعد قبائلیوں کا دھرنا ختم، احتجاج کی حمایت میں صدر غنی کے بیان پر ملا جلا رد عمل۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل۔
جنوبی ایشیا،
جموں میں بھارتی فوج کے اہم ٹھکانے پر عسکریت پسندوں کا حملہ، ایک ہلاک، نصف درجن زخمی۔ میں ہوں سری نگر میں یوسف جمیل۔
نریندر مودی نے فلسطین کا دورہ کیا، دونوں ملکوں میں 6 معاہدوں پر دستخط، بھارت ایک آزاد فلسطین کے قیام کے لیے پر امید۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم۔
اور عالمی منظرنامے سے یہ خبر، شمالی کوریا کی جنوبی کوریا کے صدر کو ملاقات کی دعوت، اور اسرائیل کے مطابق شام نے اس کے F-16 طیارے پر فائرنگ کی ہے جو ایرانی اہداف کو نشانہ بنا رہا تھا۔ اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ، پاکستان اور افغانستان میں امن اور یکجہتی سے متعلق ایکشن پلان کے دوسرے مرحلے کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوا، جس میں افغان وفد کی قیادت نائب وزیر خارجہ حکمت خلیل کرزئی نے کی۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں۔
پاکستان اور افغانستان کے مابین ورکنگ گروپ کا دوسرا اجلاس ہفتے کو اسلام آباد میں ختم ہوا، جس میں باہمی امن و یکجہتی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل کے مطابق دونوں وفود کی مشاورت اچھی رہی، جس میں بعض امور پر اتفاق کیا گیا جبکہ بعض پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، تاہم انہوں نے اس کی مزید تفصیل نہیں بتائی۔ افغانستان کے نائب وزیر خارجہ حکمت خلیل کرزئی اپنے وفد کے ہمراہ جمعے کو اسلام آباد آئے تھے، جہاں پاکستانی سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوا کی سربراہی میں وفد سے ان کی مشاورت ہوئی۔ باہمی تعلقات میں تناؤ کے باوجود گزشتہ ہفتے سے دونوں ملکوں کے وفود نے ایک دوسرے کے ہاں دورے کیے، جن میں دہشت گردی کے خلاف تعاون سمیت افغانستان میں امن و مصالحت کے لیے کی جانے والی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گزشتہ ہفتے ہی پاکستانی سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوا نے ایک وفد کے ہمراہ کابل کا دورہ کیا تھا، جبکہ اس سے قبل افغان وزیر داخلہ اور انٹیلیجنس ادارے کے سربراہ اسلام آباد میں عہدیداروں سے ملاقاتیں کر کے گئے تھے۔ مبصرین ان رابطوں کو باہمی تعلقات میں کشیدگی کو کم کر کے اعتماد سازی کے لیے ماحول کو سازگار بنانے کی طرف ایک خوش آئند پیش رفت قرار دیتے ہیں۔ اسی اثنا میں پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ محمد آصف نے ایک بار پھر پاک افغان سرحد کی مؤثر نگرانی پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے سرحد پر اپنی جانب باڑ لگائے جانے سے عسکریت پسندوں کی سرحد کے آر پار نقل و حرکت کو روکنے اور دہشت گردی کے خاتمے میں مدد ملے گی۔ بین الاقوامی نشریاتی ادارے بلومبرگ کو دیے گئے انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ سرحد کے آر پار آزادانہ نقل و حرکت دونوں جانب دہشت گردی کو پنپنے میں مدد دے سکتی ہے۔ انہوں نے امریکہ پر بھی زور دیا کہ وہ باڑ لگانے کے اس عمل میں معاونت فراہم کرے۔ ان کے بقول پاکستان کی طرف سے باڑ لگانے کا کام رواں سال کے آخر تک مکمل ہو جائے گا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں جعلی پولیس مقابلے میں نقیب اللہ محسود کے قتل میں ملوث پولیس افسر کی گرفتاری اور اپنے دیگر مطالبات کے حق میں قبائلیوں کا دھرنا جاری ہے۔ افغان صدر اشرف غنی نے اپنے ایک بیان میں دھرنے کے شرکا سے یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ میں۔
افغانستان کے صدر اشرف غنی کی طرف سے پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں قبائلی افراد کے احتجاجی دھرنے سے متعلق بیان پر پاکستان کا تاحال کوئی سرکاری رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، تاہم مبصرین کی طرف سے افغان صدر کے بیان پر ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے اور افغان صدر کا بیان سفارتی آداب کے مطابق نہیں ہے، لیکن دیگر کی رائے ہے کہ دھرنے میں شریک قبائلی مظاہرین کے ساتھ پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم کو بھی یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے تھا۔ قبائلی نوجوان نقیب اللہ محسود کی گزشتہ ماہ کراچی میں ایک مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاکت کے خلاف ہونے والے عوامی مظاہروں اور احتجاجی دھرنے کے معاملے پر صدر غنی نے جمعے کو اپنی ٹویٹس میں کہا تھا کہ وہ پاکستان میں تاریخی پشتون لانگ مارچ کی بھرپور حمایت کرتے ہیں، جس کا بنیادی مقصد ان کے بقول خطے میں بنیاد پرستی اور دہشت گردی کے خلاف لوگوں کو متحرک کرنا ہے۔ ہفتے کی شام حکومت کی طرف سے یقین دہانی کے بعد یہ دھرنا ختم کر دیا گیا۔ عوامی نیشنل پارٹی کے ایک مرکزی رہنما اور سابق قانون ساز بشرا گوہر کا کہنا ہے کہ پشتون نوجوانوں کے حق میں ملک کے اندر اور باہر بھی آواز بلند کی جا رہی ہے۔
یہ ادھر نہیں بیٹھے، سارے ملک میں سولیڈارٹی ریلیز ہو رہے ہیں، پشتون جہاں بھی ہیں دعا دنیا میں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ افغانستان کے صدر نے بھی سولیڈاریٹی شو کی ہے۔ اچھا ہوتا کہ پاکستان کے صدر بھی ان کے ساتھ آ کے ان کے زخموں پہ مرہم رکھتے، پرائم منسٹر آتے، ریاستی ادارے آتے، کیونکہ یہ انہوں نے سفر کیا ہے۔
پشتون سیاسی رہنما اور قومی وطن پارٹی کے سربراہ آفتاب شیرپاؤ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ وہ افغان صدر کے بیان پر تو کوئی تبصرہ نہیں کریں گے، لیکن ان کے بقول وفاقی حکومت کو قبائلی عوام کے احساس محرومی کو دور کرنا ہوگا،
کی وجہ سے محرومیت کا جو شکار ہیں اور عدم تحفظ کا شکار ہیں جو چھوٹے صوبے، اور پھر اس میں یہ آہستہ آہستہ یہ بڑھتا گیا اور اس حد تک پہنچا کہ نقیب اللہ والا واقعہ پہ رد عمل بہت شدت کے ساتھ سامنے آیا ہے، اور اس کو اس نقطۂ نگاہ سے دیکھنی چاہیے کہ وفاقی حکومت اس کو ایڈریس کرے۔
سینئر تجزیہ کار سید نذیر کہتے ہیں کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی تنظیمیں اور دیگر سماجی اور سیاسی حلقے نقیب اللہ کی ہلاکت کے خلاف آواز بلند کرتے رہے ہیں، اور اسلام آباد میں دھرنا دینے والوں کے جائز مطالبات کی حمایت بھی کی جاتی رہی ہے، تاہم اس پر افغان صدر کا بیان ان کے بقول مناسب نہیں ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر جو مائنز ہیں اس کو کلیئر کیا جائے، اتنا کمپنسیشن دیا جائے جو اس مائنڈ کے ذریعے بچے نشانہ بنتے ہیں یا باقی لوگ نشانہ بنتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو وہاں پر آپریشن ہوتے ہیں، لوگ اٹھائے جاتے ہیں، ان کو عدالتوں میں ان پر مقدمے چلائے جائیں تاکہ ٹرانسپیرنٹ ہو سلسلہ۔ اور اگلی بات یہ کہ ریہیبلیٹیشن اینڈ ریکنسیلیشن کی پالیسی اختیار کی جائے۔ یہاں تک تو یہ مطالبات ٹھیک ہے، لیکن اب اس کو ایک ڈفرینٹ ایتھنک رنگ دینا یا دوسرے ملکوں کو انوائٹ کرنا یا ان کو ابھی اس طریقے سے کرنا میرے خیال میں یہ مناسب نہیں۔
حکومت کا موقف ہے کہ قبائلی عوام کو ملک کے قومی دھارے میں شامل کرنے اور ان کے بنیادی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے وہ کوشاں ہے، اور بارودی سرنگوں کی وجہ سے متاثر ہونے والے افراد کو معاوضہ بھی ادا کرے گی۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان کو عالمی سطح پر سازشوں اور مشکل صورتحال کا سامنا ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کی قیادت اندرونی اختلافات بالائے طاق رکھتے ہوئے مل کر دنیا کے تحفظات دور کرے اور پاکستان کا اجلا چہرہ پیش کرے۔ بلاول بھٹو نے بتایا کہ واشنگٹن میں نیشنل پریئر بریک فاسٹ کے موقع پر ان کو امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کے ساتھ گفتگو کا موقع ملا، اور اس دورے میں انہوں نے کانگریس کے اراکین اور تھنک ٹینک سے تعلق رکھنے والے افراد سے بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو بہت سنگین خطرات لاحق ہیں، اور ان کے بقول پیپلز پارٹی ہی ملک کو مشکل حالات سے نکال سکتی ہے۔ پاکستان میں سینٹ کی فنکشنل کمیٹی برائے انسانی حقوق نے خواجہ سراؤں کے حقوق کے تحفظ کے قانون کی متفقہ طور پر منظوری دے دی ہے، جس کے تحت خواجہ سراؤں کو الیکشن لڑنے اور سرکاری عہدہ رکھنے کا حق حاصل ہوگا۔ قانون کے تحت خواجہ سراؤں کو پراپرٹی کی خرید و فروخت، کرائے اور لیز پر حاصل کرنے کا بھی حق دیا گیا ہے، جبکہ انہیں بھیک مانگنے پر مجبور کرنے یا بھرتی کرنے والوں کے لیے 6 ماہ قید اور جرمانے کی سزائیں رکھی گئی ہیں۔ بل کے مطابق خواجہ سراؤں کو وراثت میں حق ملے گا، اور انہیں قانونی دستاویزات میں اپنی جنس اپنی مرضی کے مطابق لکھوانے کا حق حاصل ہوگا۔ بھارتی کنٹرول کے کشمیر کے سرمائے صدر مقام جموں میں ایک فوجی کیمپ پر عسکریت پسندوں کے حملے میں 2 جونیئر عہدیدار ہلاک اور کئی دیگر زخمی ہو گئے۔ مزید تفصیلات سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں۔
مشتبہ عسکریت پسندوں نے سنیچر کو علل صبا نئی دہلی کے زیر نظام کشمیر کے سرمائی دارالحکومت جموں میں واقع ایک اہم فوجی ٹھکانے پر اچانک حملہ کر کے ایک صوبے دار کو ہلاک اور ایک کرنل سمیت 5 فوجیوں کو زخمی کر دیا۔ ہلاک ہونے والے صوبے دار کی بیٹی بھی حملے کے دوران زخمی ہو گئی۔ حملہوروں نے مقامی وقت کے مطابق صبح تقریباً 4 بجے جموں کے سنجوان علاقے میں بھارتی فوج کی 36 بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز پر دھاوا بول کر عقبی راستے سے اندر گھسنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ عہدیداروں کے مطابق وہ خود کار بندوقوں سے گولیاں چلاتے اور دستی بم پھینکتے ہوئے ایک ایسی 4 منزلہ عمارت میں داخل ہو گئے جہاں جونیئر کمیشنڈ افسران یا صوبے داروں کے لیے رہائشی سہولیات کا انتظام ہے، اور ان میں سے کئی وہاں اپنے کنبوں کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ بھارتی فوج نیم فوجی دستوں اور مقامی پولیس کے شورش مخالف اسپیشل آپریشنز گروپ SOG نے فوری طور پر علاقے کو گھیرے میں لے کر حملہوروں کے خلاف کاروائی شروع کر دی، لیکن انہیں اس میں فوری کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ دوپہر کو بھارتی فضائیہ کے پیرا کمانڈوز کو ادھم پور سے، جہاں بھارتی فوج کی شمالی کمان کے صدر دفاتر واقع ہیں اور بھارتی ریاست ہریانہ کے سرسوا علاقے سے ہوائی جہازوں کے ذریعے جموں لایا گیا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ یہ کمانڈوز فوجی ٹھکانے کے اندر موجود عسکریت پسندوں کا کام تمام کرنے کے لیے آخری حملہ کرنے والے ہیں۔ ایک عہدیدار نے بتایا چھاپہ مار کارروائی اب کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے۔ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کی حکومت نے ریاستی اسمبلی میں جس کا بجٹ اجلاس جموں میں جاری ہے بیان دیتے ہوئے کہا کہ حملہ فدائین یا خود کش حملہ آوروں نے کیا ہے جن کی صحیح تعداد معلوم نہیں۔ پارلیمانی امور کے وزیر عبدالرحمان ویری نے ایوان کو آگاہ کیا کہ پولیس کنٹرول روم کو صبح 4:55 پر ملی فون کال میں حملہ آوروں کی تعداد 4-5 بتائی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ 2 صوبے دار ہلاک ہو گئے جن کی شناخت انہوں نے مدن لال چودھری اور محمد اشرف میر کے طور پر کی، اور کہا کہ زخمی ہونے والے افراد میں کرنل روہت سولنکی بھی شامل ہیں، لیکن فوج نے کہا کہ صرف 1 صوبے دار مارا گیا ہے۔ حملے کے پیش نظر علاقے میں تمام تعلیمی ادارے بند کیے گئے ہیں اور پورے جموں میں ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ ایوان میں اس وقت ہنگامہ آرائی مشاہدے میں آئی جب حکمران اتحاد میں شامل بھارتیہ جنتا پارٹی کے ممبروں نے اس واقعے میں پاکستان کے ملوث ہونے کا الزام لگاتے ہوئے پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگایا، اور اس کا جواب حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت نیشنل کانفرنس کے ممبر اور سابق اسپیکر محمد اکبر لون نے پاکستان زندہ باد کہہ کر دیا۔ نیشنل کانفرنس کی قیادت نے فوری طور پر محمد اکبر لون کی اس حرکت سے لا تعلقی ظاہر کی اور کہا کہ نیشنل کانفرنس سیکولرزم میں پختہ یقین رکھتی ہے، اور اس نے محمد علی جناح کے 2 قومی نظریے کو رد کرتے ہوئے 1947 میں بھارت کے ساتھ ریاست کے الحاق کی حمایت کی تھی۔ تاحال نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں سرگرم کسی عسکری تنظیم نے حملہ کرنے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، تاہم عہدیداروں نے بتایا کہ حملہ آوروں کا تعلق کالعدم جیش محمد سے ہے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
بھارت کے وزیر اعظم فلسطین کے دورے پر آج رملہ پہنچے، جہاں انہوں نے مختلف شعبوں میں فلسطینی انتظامیہ کے ساتھ 6 معاہدوں پر دستخط کیے۔ وہ فلسطین کا دورہ کرنے والے پہلے بھارتی وزیر اعظم ہیں۔ مزید تفصیلات نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں۔
بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے ہفتے کے روز فلسطین کا دورہ کیا۔ کسی بھارتی وزیر اعظم کا یہ پہلا دورہ فلسطین ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے ان کا خیر مقدم کیا۔ سب سے پہلے وہ یاسر عرفات کی یادگار گئے، جہاں انہوں نے گلہ عقیدت پیش کیا۔ وہ عرفات کے مقبرے پر بھی گئے، ان کے ہمراہ محمود عباس بھی تھے۔ دونوں رہنماؤں میں باہمی اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ صدر عباس نے مودی کو فلسطین کا اعلی اعزاز گرانڈ کالر پیش کیا۔ اس موقع پر دونوں فریقوں کے درمیان صحت اور تعلیم سمیت 6 معاہدوں پر دستخط ہوئے۔ ایک مشترکہ بیان بھی جاری کیا گیا، جس میں وزیر اعظم مودی نے محمود عباس کو یہ یقین دہانی کرائی کہ بھارت فلسطینی عوام کے مفادات کا خیال رکھنے کے عہد کا پابند ہے۔ بھارت کی خارجہ پالیسی میں فلسطین ہمیشہ سر فہرست رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت کو امید ہے کہ فلسطین جلد ہی پرامن انداز میں ایک آزاد ملک بنے گا۔ انہوں نے اس بات پر مسرت کا اظہار کیا کہ دونوں فریق ترقیات کے میدان میں تعاون کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ بھارت فلسطین میں ایک انسٹیٹیوٹ آف ڈپلومیسی کی تعمیر میں مدد کر رہا ہے۔ انہوں نے ناموافق اور سخت حالات میں بھی جرات کا مظاہرہ کرنے پر فلسطینی عوام کی ستائش کی۔ جبکہ محمود عباس نے کہا کہ نریندر مودی کا دورہ تاریخی ہے اور دونوں ملکوں میں گہرے تعلقات کا ثبوت ہے، اس سے باہمی رشتے اور مضبوط ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ باہمی مذاکرات بہت بامعنی تھے۔ محمود عباس نے مزید کہا کہ بھارتی قیادت ہمیشہ فلسطین میں قیام امن کے حق میں رہی ہے۔ فلسطین مذاکرات کی مدد سے آزادی کا ہدف حاصل کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے بھارت سے اپیل کی کہ وہ اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کا راستہ ہموار کرے۔ وزیراعظم نریندر مودی اردن سے بذریعے ہیلی کاپٹر رام اللہ پہنچے تھے، جو کہ اسرائیلی ہیلی کاپٹروں کے جلو میں وہاں پہنچا۔ انہوں نے وہاں 3 گھنٹے گزارے۔ گزشتہ سال جب انہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا تھا تو فلسطین جانے سے گریز کیا تھا۔ 15 جنوری کو اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے بھارت کا ایک ہفتے کا دورہ کیا تھا، جسے یہاں زبردست اہمیت دی گئی تھی۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
مصر کی بری، بحری اور فضائی افواج نے بڑے پیمانے پر مصر کے اندر دہشت گردوں اور ان کے محفوظ ٹھکانوں کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے۔ اس میں شمالی سینائی اور لیبیا کے قریب سرحدی علاقے شامل ہیں۔ قاہرہ سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ایڈور یرانین کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
مصر کے میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ اس تازہ فوجی کارروائی میں ملک کے اسٹریٹجک سیکٹرز میں ہائی الرٹ کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ میڈیا نے ایسے ویڈیوز بھی نشر کیے ہیں جن میں مصری فضائیہ کے لڑاکا طیارے سینائی کے علاقوں پر بمباری کر رہے ہیں۔ مصر میں کچھ عرصے سے دہشت گردی کی متعدد وارداتیں ہوئی ہیں جن میں بہت سے شہری ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ مصر کی فوج کے ترجمان تعمیر الرفائی کا کہنا ہے کہ اس کارروائی میں صرف انہی علاقوں اور مقامات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جہاں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں۔ ان میں شمالی اور وسطی سینائی، ڈیلٹا اور لیبیا کے قریب کے سرحدی علاقے شامل ہیں۔
قامت عناصر من قواتنا الجويه باستهداف بعض البؤر والاوقاف۔
فوجی ترجمان الرفائی کہہ رہے ہیں کہ فضائیہ نے سینائی میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے اور ان کے اسلحہ کے ذخیروں کو تباہ کر دیا ہے۔ دوسری طرف بحریہ نے سمندری راستے سے آنے والی دہشت گردوں کی سپلائی لائن کو منقطع کر دیا ہے۔ بری افواج نے لیبیا کی سرحد پر ناکہ بندی کر دی ہے تاکہ وہاں سے دہشت گرد ملک کے اندر داخل نہ ہونے پائیں۔ ایک معروف عسکری تجزیہ کار جنرل طلعت موسیٰ نے مصر کے ٹیلی ویژن پر کہا ہے کہ مصری فوج دہشت گردوں کے ان ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہی ہے جہاں سے دہشت گرد مصر کے اندر کارروائیوں کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ لیبیا میں دہشت گردوں کے خلاف اسی نوعیت کی فوجی کارروائی جاری ہے۔ مصر کے صدر عبد الفتح السسی ترکی اور قطر سمیت کئی علاقائی ملکوں پر الزام لگاتے آئے ہیں کہ وہ عسکریت پسندوں اور دہشت گردوں کی حمایت کرتے ہیں، جبکہ یہ ممالک ان الزامات کو مسترد کرتے ہیں۔ تجزیہ کار سید صادق نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جنوری میں یونان کے بحری جہازوں نے ایک مال بردار بحری جہاز کو پکڑا تھا جس میں اسلحہ اور گولہ بارود تھا اور یہ ترکی سے روانہ ہو کر لیبیا جا رہا تھا۔ مصر اور ان علاقوں میں ہونے والے دہشت گردی کے کئی واقعات میں غیر ملکی ملوث پائے گئے۔ حال ہی میں یونان کی بحریہ نے ایک جہاز پکڑا ہے جس میں لیبیا، تیونس اور مصر میں موجود دہشت گردوں کے لیے اسلحہ اور گولہ بارود لے جایا جا رہا تھا۔ جمعے کے روز لیبیا کے ایک بڑے مشرقی ساحلی شہر بنغازی میں ایک مسجد پر حملہ کیا گیا جس میں درجنوں افراد ہلاک یا زخمی ہوئے تھے۔ اس سے پیشتر کئی ہفتے قبل اسی شہر میں ایک اور حملہ ہوا تھا جس میں 30 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شام کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے ملک کے وسط میں حملے کے بعد ان کی نئی جارحیت کا شام کی جانب سے جواب دیا جائے گا۔ اسرائیل کے دفاعی شعبے کے ترجمان جوناتھن کونریکس نے ٹویٹ کیا کہ اسرائیل ایرانی جارحیت کے جواب میں شام میں ایرانی اور شامی اہداف کو نشانہ بنائے گا۔ شام کے سرکاری ٹیلی ویژن کے مطابق ان دھماکوں کی آوازیں دارالحکومت کے قریب دمشق صوبے میں سنی جا سکتی ہیں۔ اسرائیل کا کہنا تھا کہ اس نے شام سے داغے گئے ایرانی ڈرون کو مار گرایا ہے جو جمعے کو دیر گئے اسرائیل کی سرحد میں داخل ہوا تھا۔ جنوبی کوریا کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے جنوبی کوریا کے صدر مون جے کو ملاقات کے لیے شمالی کوریا آنے کی دعوت دی ہے، اور اگر مون اسے قبول کر لیتے ہیں تو یہ شمالی اور جنوبی کوریا کے سربراہوں کے درمیان 10 سال کے بعد پہلی ملاقات ہوگی۔ مون کے ترجمان کم آئی کیوم نے ہفتے کو کہا کہ کم کی بہن نے یہ پیشکش زبانی طور پر مون کو سول میں صدارتی محل میں ایک زہرانے کے دوران ان سے ہونے والی ملاقات میں دی۔ ناروے سے تعلق رکھنے والی میرٹ نے ہفتے کے روز پیونگ چینگ میں ہونے والی سرمائی اولمپکس میں اپنا نام تاریخ کی کتابوں میں رقم کرا لیا ہے۔ انہوں نے سرمائی اولمپکس میں خواتین کی اسکی کی طویل فاصلے میں والی ریس میں سلور میڈل جیتا ہے، جو کہ ان کا اس دوڑ میں 11th میڈل تھا۔ اس سے قبل انہوں نے 6 گولڈ میڈل، 4 سلور اور 1 برونز جیتا ہے۔ جنوبی کوریا کے شہر پیونگ چینگ میں سرمائی اولمپکس کھیلوں کے آغاز کے ساتھ ہی امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان نے ایسی کسی تشویش کو مسترد کیا ہے کہ شمالی کوریا کے اولمپک میں نمایاں ہونے کے مقابل امریکہ کی کوشش جنوبی کوریا کے ساتھ اس کے تعلقات میں کوئی تفرقہ پیدا کر سکتی ہے۔ مگر بعض تجزیہ کار کہتے ہیں کہ نائب صدر پینس کے سخت بیانات امریکہ اور اس کے طویل عرصے کے اتحادی کے درمیان ٹکراؤ کی صورتحال پیدا کر سکتے ہیں۔ محکمہ خارجہ سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار سنڈی سین کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
ایسے میں جبکہ دنیا کی چوٹی کے ایتھلیٹ پیونگ چینگ میں اولمپک مشعل روشن کر رہے ہیں، شمالی کوریا کے ایٹمی پروگرام سے خطرے پر کشیدگیاں سر ابھار رہی ہیں جس کی سرحد وہاں سے صرف 64 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ امریکی نائب صدر مائک پینس نے جمعے کو جنوبی کوریا کے اس جہاز کی یادگار کا دورہ کیا جو ایک دھماکے میں ڈوب گیا تھا، جبکہ دھماکے کا الزام شمالی کوریا پر عائد کیا گیا تھا۔ جنوبی کوریا کے صدر مون جائے ان کے ساتھ اپنی بات چیت کے بارے میں پینس نے کہا،
وی شیئرڈ آور کامن آبجیکٹیو آف کنفرنٹنگ دی ریجیم ان نارتھ کوریا ہوز ملٹرزم از آن ڈسپلے بیہائنڈ می۔
ہم نے شمالی کوریا کا مقابلہ کرنے کے اپنے مشترکہ مقصد پر بات کی۔ جس کا فوجی جنون میرے پیچھے آیا ہے. یہ مقابلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ وہ مستقل طور پر اور دوبارہ کبھی واپس نہ لانے کے لیے اپنے ایٹمی اور دور مار میزائل پروگرام کو ترک نہیں کرتا. پوچھا گیا کیا ان کے سخت بیانات امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان اختلاف پیدا کر سکتے ہیں، تو امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ہیتر نیورٹ نے کہا کہ سول اور ٹوکیو کے ساتھ واشنگٹن کے تعلقات انتہائی مضبوط ہیں.
The United States will not back away from its ally and no one is going to drive a wedge between the United States and the Republic of Korea and the United States.
امریکہ اپنے اتحادیوں کو نہیں چھوڑے گا، اور کوئی امریکہ اور جمہوریہ کوریا کے درمیان اور امریکہ اور جاپان کے درمیان اختلاف پیدا نہیں کر سکتا. نیورٹ نے کہا کہ یہ ایک معمول کی بات ہے کہ واشنگٹن اور سول شمالی کوریا کے ایٹمی خطرے کے بارے میں بعض اوقات مختلف رائے رکھتے ہیں. بعض تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ایسے میں جبکہ امریکہ پیانگ یانگ کو مزید الگ تھلگ رکھنے کی مہم جاری رکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ دباؤ قائم رکھنا چاہتا ہے، جنوبی کوریا اپنے شمالی ہمسائے کے ساتھ براہ راست تعلقات رکھنا چاہتا ہے جو کھلے بندوں ٹکراؤ کا باعث بن سکتا ہے. ولسن سینٹر کے ابراہم ڈینمارک کہتے ہیں
Where this break may really break out into the public is after the Olympics when the United States and Seoul are set to engage in joint military exercises.
کھلے بندوں ضبط کا دامن اولمپک کے بعد چھوٹ سکتا ہے جب امریکہ اور سول مشترکہ فوجی مشقیں کریں گے، اور اگر جنوبی کوریا انہیں مؤخر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور امریکہ اس پر آمادہ نہیں ہے تو یہ واقعتاً واشنگٹن اور سول کے درمیان کھلے بندوں اختلاف کا باعث بن سکتا ہے، اور امکان ہے کہ شمالی کوریا اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا. امریکہ اور جنوبی کوریا نے فوجی مشقیں اولمپکس کے بعد تک ملتوی کر دی ہیں. فی الوقت توجہ اولمپک مقابلوں پر ہے. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ریپبلکن دستاویز کے جواب میں پیش کی گئی ڈیموکریٹس کی دستاویز کو عام کرنے سے روک دیا ہے. ریپبلکن کی دستاویز میں ایف بی آئی پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ اس نے سن 2016 کے صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت کی چھان بین کرتے ہوئے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا تھا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ پہلا بلٹن ختم ہوتا ہے.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
مشال خان کیس میں بدھ کے روز کے فیصلے پر ملا جلا رد عمل پایا جاتا ہے. ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے مشال خان کی والدہ سمیت ان کے وکیل اور بری ہونے والوں کا استقبال کرنے اور انہیں سراہنے والوں میں سے ایک سے گفتگو کی ہے. آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ.
پاکستان میں انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت کی جانب سے گزشتہ برس مردان میں عبدالولی خان یونیورسٹی کے ایک طالب علم مشال خان کو مبینہ طور سے توہین رسالت کے الزام میں قتل کیے جانے کے بعد اس مقدمے کے 57 ملزمان میں سے ایک کو سزائے موت، 5 کو 25-25 سال اور اعانت جرم کے الزام میں 25 ملزمان کو 4-4 سال کی سزا دی گئی، جبکہ 26 ملزموں کو عدم ثبوت کی بنا پر رہا کر دیا گیا. عدالت کے اس فیصلے پر ملا جلا رد عمل ظاہر کیا جا رہا ہے. ایک جانب مشل کے اہل خانہ اس سے مطمئن نہیں ہے، جبکہ دوسری جانب مذہبی جماعتوں کے ایک گروپ نے رہا ہونے والوں کا مردان میں خیر مقدم کیا ہے. اس بارے میں مشال خان کی والدہ سے جب بات کی گئی تو انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا
میں کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ ان کے ساتھ صحیح انصاف نہیں ہوا. جس ظلم کے ساتھ میرے بیٹے کو قتل کیا گیا انہی حساب سے ان کو سزا مل جانی چاہیے تھی، انہیں کوئی سزا نہیں ملی. ہمارا بیٹا تو مارا گیا لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اور لوگوں کے مشالوں کو بچایا جا سکے. میں تو سمجھتی تھی کہ ان لوگوں کو سب سزا مل جائے گی. یہ لوگ جو باہر نکل آئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہاں ہم نے مشال کو قتل کیا تھا، ہمیں کسی قسم کی سزا نہیں ملی. جج کو اس فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے.
ادھر ایک دینی محاذ نے جس میں مختلف مذہبی جماعتوں کے لوگ شامل ہیں رہا ہونے والوں کا مردان میں استقبال کیا اور انہیں سراہا. اس محاذ کے ایک رہنما امانت علی شاہ حقانی نے، جن کا تعلق جمعیت العلماء اسلام سے ہے، وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ان جذبات کا اظہار کیا.
عدالت ہی نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ ان کے اوپر کوئی الزام جو لگے تھے وہ سارے جھوٹے شواہد اس کے نہیں مل رہے، اس بنیاد پر ان کو رہا کیا. رہی بات مشال کی کہ وہ گستاخ تھا یا گستاخ نہیں تھا، اس کے بارے میں یقیناً چونکہ ان کا فیس بک اکاؤنٹ ہے اور جے ٹی میں لوگوں نے کہا بھی تھا اور اس وقت بھی جو جلوسیں نکلی تھی اس میں بھی یہ بات بار بار کہی گئی تھی کہ آپ اس کی روشنی میں کم از کم ان کے اکاؤنٹس کو آپ دیکھ لیں, آپ اس کو چیک کر لیں. اس میں کئی بار میٹنگز بھی ہوئی ہیں جے ٹی کے ساتھ بھی, ساتھیوں کے ساتھ جو اس کی آپریشنل تھا ان کے ساتھ بھی, جو یہاں ڈی آئی جی مردان ہیں ان کے ساتھ میٹنگز ہوئی, ڈی پی او ہیں ان کے ساتھ میٹنگز ہوئے. انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ان کے اکاؤنٹ کو ہم چیک کر رہے ہیں. بہرحال وہ اکاؤنٹ ابھی تک چیک نہیں کیا گیا. اس پر بھی لوگوں کا ایک رد عمل ہے یہاں پر, لوگوں کے اندر تشویش پائی جاتی ہے کہ آخر کار کیوں اس چیز کو جس کی بنیاد پر یہ لڑکے دیش میں آئے تھے اور انہوں نے اس کے خلاف بھی کارروائی کی تھی. اگر ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے اس بنیاد پر, کم از کم عدالت موجود ہے اور ہمیشہ ہم عدالت کا احترام کرتے ہیں, ہر کیس کو عدالت میں لے جانا چاہیے تھا, لیکن بہرحال وہ چیز بھی تو کم از کم دنیا کے سامنے لانی چاہیے تھی.
مشال کے وکیل فضل خان نے وائس آف امریکا کو بتایا کہ وہ ہر صورت میں فیصلے کے خلاف اپیل میں جا رہے ہیں.
مشال کیس میں ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہم جو سزائیں ہوئی ہیں ان کے خلاف ہم اپیلیں دائر کر رہے ہیں. اس میں ایسے جو ملزمان ہیں 26 جن کو رہا کر دیا گیا ہے, ہم ان کے خلاف بھی اپیل کر رہے ہیں کہ ان کو سزا ملے. دوسری جو 25 ملزمان ہیں جن کو تقریباً 4-4 سال قید کی سزا ہوئی ہے, ہم اس کی ان کی سزا بڑھانے کے لیے بھی اپیل کر رہے ہیں. ساتھ ہی وہ 5 ملزمان جن کو 25 سال قید کی سزا ہوئی ہے یعنی عمر قید, ہم یہی استدعا کریں گے عدالت سے کہ ان کو بھی 5 کی سزا دی جائے. تو ان سب میں ہم جا رہے ہیں پشاور ہائی کورٹ میں اپیل میں.
درسنا صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے مشیر شوکت یوسفزئی سے جب فیصلے پر اس ملے جلے رد عمل کے بارے میں سوال کیا گیا تو ان کا کہنا تھا,
اچھی بات نہیں ہے, یہ ان پارٹیوں کو بھی سوچنا چاہیے جو پاکستان کے اندر رہ کر سیاست کر رہی ہیں. اور میں تو کل بھی اپیل کر چکا ہوں کہ خدا کے لیے آپ جو ہے نا, جو بھی لوگ اس کی آڑ میں مذہبی سیاست اپنا سیاسی وہ چمکانا چاہتے ہیں تو وہ نہ کریں. عدالت جو بری کرتی ہے ہم اس کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, لیکن جس طریقے سے انہوں نے سپیچز کی یہ اچھی بات نہیں تھی کہ آ کے, جب جی آئی ٹی اس ملک کی جی آئی ٹی تھی, اس ملک کے ادارہ ہے, اور جی آئی ٹی نے ڈکلیئر کیا ہے کہ جو لڑکا مرا ہے اس نے توہین رسالت نہیں کی ہے, تو یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے نا. جب اس نے نہیں کیے تو پھر اس کے بعد ہم کیا, مطلب ہم کہاں جا کے صفائیاں پیش کریں گے اور کیوں کریں. یہ ایسا ایشو ہے کہ اس کو حکومتی سطح پہ حل ہونا چاہیے کہ اگر کسی نے توہین رسالت کا ارتکاب کیا ہے تو حکومت کو بتانا چاہیے اور حکومت کو اس سے ایکشن لینا پڑے گا.
انہوں نے کہا کہ حکومت صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے. عمر عباس جعفری, اردو VOA, واشنگٹن.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
آج فکر فن میں آپ کی ملاقات کروائیں گے پاکستان کی معروف لوک فنکارہ تصور خانم سے. تصور خانم کو جہاں ان کے پرستار دل کو چھو لینے والی آواز کی وجہ سے جانتے ہیں, وہیں ان کی ناک چڑھانے کی ادا بھی انہیں بہت پسند ہے. تصور خانم نے ہمیں بتایا,
نہیں ہوتا نا, نام نہیں یاد رہتا ہے, کہیں جا رہی ہوں تو آپس میں عورتیں ہیں, باتیں کر رہی ہیں, یہ وہ ہے, وہ نا, وہ جو ناک چڑھاتی ہے.
اگر تم مل جاؤ زمانہ چھوڑ دیں گے تمہیں پا کر, زمانے بھر سے رشتہ توڑ دیں گے اگر تم مل جاؤ.
شادی کے بعد تصور خانم نے گلوکاری کو خیر باد کہا اور گھرداری میں مصروف ہو گئیں. اس بارے میں وہ کہتی ہیں,
بچے تھے چھوٹے چھوٹے, تب بھی بچوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے تھوڑا ٹائم مجھے چاہیے تھا, اس کی وجہ سے میں نے ذرا اپنے آپ کو فلم انڈسٹری سے دور رکھا.
پبلک پلیس پہ جاتی ہیں اور لوگ انہیں دیکھتے ہیں اور پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں کیسا محسوس ہوتا ہے؟ تصور خانم کہتی ہیں,
میں اسلام آباد گئی گھومنے کے لیے نا بچوں کے ساتھ, ایک لیڈی تھی وہاں, تم وہ بڑے غور سے مجھے دیکھ رہی تھی نا, اور میں بالکل سمپل رہتی ہوں عام زندگی میں, کہ اس کو لگ رہا تھا کہ یہ نا سمر خانم ہوگی, یا مجھے بہت اندر تکلیف سی ہوتی ہے کہ میں اس ٹائم ان کو کہہ دیتی ہوں.
انہوں نے اپنے بچوں کے بارے میں بتایا.
میرے جی دو بیٹیاں ایک بیٹا ہے, ایک پوتا ہے, دو پوتیاں ہیں, ایک 89 ہے.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد. پاکستانی کنٹرول کے کشمیر میں پبلک ٹرانسپورٹ میں تمباکو نوشی سے روکنے کے تنازع میں ایک پروفیسر پر مبینہ تشدد کے خلاف مظاہروں میں اب سیاسی کارکن اور سول سوسائٹی کے ارکان بھی شامل ہو گئے ہیں. مزید تفصیلات مظفرآباد سے روشن مغل کی رپورٹ میں.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں پولیس کی طرف سے سرکاری کالج کے ایک پروفیسر پر مبینہ پولیس تشدد کے خلاف کئی روز سے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے. ایک سرکاری کالج میں تعینات پروفیسر ڈاکٹر جمیل حسین مبینہ طور پر پولیس تشدد سے اس وقت زخمی ہو گئے تھے جب وہ پبلک ٹرانسپورٹ میں سگریٹ نوشی کے خلاف ہٹیاں بالا کے ڈپٹی کمشنر کے پاس شکایت درج کروانے گئے, جہاں ان کی ڈپٹی کمشنر کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی. پروفیسر جمیل نے واقعے کے بارے میں وائس آف امریکہ کو بتایا.
تو میں ان کے پاس گیا تھا, میں نے انہیں اپنی شکایت بتائی, تو انہوں نے آگے سے مجھے کہا کہ جناب آپ اگر تنگ ہیں پبلک ٹرانسپورٹ سے تو اپنی گاڑی لے لیں, اور یہ ہے کہ باقی سارے لوگ چپ بیٹھے ہوتے ہیں, بس میں 40 لوگ صرف تم شور کرتے ہوتے لے, اور دوسرا ہے کہ میں مجسٹریٹ ہوں تو بتا دوں کالج کیوں نہیں کیس. پولیس نے مجھے پکڑا, نے مجھے اپنے ہاتھوں سے مارا اور مکے پر چائے میرے منہ پہ.
اس واقعے کے بعد وکلاء, طلبہ اور سول سوسائٹی کی طرف سے ڈپٹی کمشنر کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے لیے احتجاج کیا جا رہا ہے. ہفتے کے روز بھی ضلع ہٹیاں بالا کے قصبے چناری میں سیاسی اور سماجی رہنماؤں کی طرف سے احتجاجی بھوک ہڑتال کی گئی. احتجاجی بھوک ہڑتال میں شامل ایک سیاسی رہنما زیشان حیدر نے وائس آف امریکہ کو بتایا.
ہمارا بڑا سمپل سا مطالبہ ہے کہ جس شخص نے ڈی سی اور پولیس کی نفری میں تشدد کیا ہے, وہ اس نے ایک اپلیکیشن موو کی ہے سٹی تھانے میں کہ بھائی ایف آئی آر درج کرے میرے اوپر تشدد کے خلاف. تو وہ ابھی تک نہ کوئی ایف آئی آر درج ہوئی ہے نہ کوئی اور چیز ہوئی ہے, تو اس کے خلاف ہم احتجاج میں یہاں پہ بھوک ہڑتال میں بیٹھے ہیں چناری میں.
ڈپٹی کمشنر ہٹیاں والا عبد الحمید کیانی کا کہنا ہے کہ پروفیسر جمیل ذہنی مریض ہیں اور ان کے حوالے سے ہونے والے احتجاج کے پیچھے بدعنوانی میں ملوث ہونے کی وجہ سے ڈی سی آفس سے برطرف کیے گئے عناصر کا ہاتھ ہے. روشن مغل, وائس آف امریکہ, مظفر آباد.
مصر اور اسرائیل تین جنگیں لڑ چکے ہیں, لیکن اب ان کا سابقہ یکساں دشمن سے ہے اور ان کی فوجیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہی ہیں تاکہ تجزیہ کاروں کے مطابق سینائی میں جہادی سرکشی کا صفایا کیا جا سکے. کوئی بھی ملک تعلقات میں اس گرم جوشی کا برملا اعلان نہیں کرنا چاہتا, اور اپنے دعووں کے حوالے سے وہ یا تو خاموش ہے یا پھر ان کی تردید کرتا ہے. جمعہ کے روز مصر کے فوجی ترجمان نے ملک بھر میں دہشت گرد, جرائم پیشہ عناصر اور تنظیموں کے خلاف کاروائی شروع کرنے کا اعلان کیا, جس دوران دھیان سینائی کے شمالی اور مرکزی علاقے پر مرکوز رہے گا, جہاں گزشتہ سال شدت پسندوں نے ایک صوفی مسجد پر حملہ کر کے 311 نمازیوں کو ہلاک کیا تھا. لیکن انہوں نے ذرائع ابلاغ میں آنے والی رپورٹوں کا کوئی حوالہ نہیں دیا جن میں بتایا گیا ہے کہ حکومت مصر نے اسرائیل کو اجازت دے رکھی ہے کہ وہ نگرانی کے لیے ڈرون استعمال کرتے ہوئے اسرائیل کی سرحد سے ملحقہ مصر کے ریگستان کے جزیرے میں داعش سے وابستہ گروپ پر فضائی حملے کرے. شام کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے ملک کے مرکز میں حملے کے بعد ان کی نئی جارحیت کا شام کی جانب سے جواب دیا جائے گا. اسرائیل کے دفاعی شعبے کے ترجمان جوناتھن کونریکس نے ٹویٹ کیا کہ اسرائیل ایرانی جارحیت کے جواب میں شام میں ایرانی اور شامی اہداف کو نشانہ بنائے گا. شام کے سرکاری ٹیلی ویژن کے مطابق ان دھماکوں کی آوازیں دارالحکومت کے قریب دمشق صوبے میں سنی جا سکتی ہیں. اسرائیل کا کہنا تھا کہ اس نے شام سے داغے گئے ایرانی ڈرون کو مار گرایا ہے جو جمعے کو دیر گئے اسرائیل کی سرحد میں داخل ہوا تھا. مسٹر کونریکس کا کہنا تھا کہ اس کے ردعمل میں اسرائیل نے شام میں ایرانی اہداف کو نشانہ بنایا ہے. امریکہ کے ایک اعلی عہدیدار کے مطابق امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن ترکی پر زور دیں گے کہ وہ حراست میں لیے گئے امریکیوں کو رہا کر دے, اور نیٹو کے اس اتحادی پر شمالی شام میں فوجی آپریشن روکنے کے لیے بھی دباؤ ڈالیں گے. جمعہ کے روز محکمہ خارجہ کے عہدیدار نے کہا کہ اس طرح کے وقت میں ذمہ داری یا انگیجمنٹ ہی زیادہ معنی رکھتی ہے, تاہم انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ بات چیت مشکل ثابت ہوگی. ترکی ٹیلرسن کے مشرق وسطی کے دورے کا دوسرا پڑاؤ ہے. اس سے قبل وہ اردن گئے تھے اور ترکی کے بعد وہ لبنان، مصر اور کویت کے اعلی حکام سے ملیں گے. امریکہ اور ترکی کے تعلقات میں گزشتہ کچھ عرصے سے شام میں بحران اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے معاملے پر کچھ اختلافات پائے جاتے ہیں. امریکی قومی سلامتی کے مشیر ایچ آر میک ماسٹر اس اختتام ہفتہ ترکی کے دورے پر جائیں گے اور شام کے مسئلے پر دونوں ملکوں کے درمیان ممکنہ فوجی جھڑپ کا خطرہ منڈلا رہا ہے. شام میں کرد ملیشیا کے خلاف ترکی کی فوجی کاروائیوں پر امریکہ سمیت بہت سے نیٹو شراکت داروں کو اختلاف ہے. داعش کے خلاف جنگ میں کرد ملیشیا امریکہ کا اہم ترین اتحادی ہے. اس بارے میں ڈوریان جونز کی رپورٹ انجم ہیرلڈ گل کی زبانی.
اس ہفتے ترکی کے وزیر خارجہ میولود کاواسوگلو نے امریکہ پر کڑی تنقید کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ امریکہ داعش کے لڑاکوں کے ساتھ ساز باز کر رہا ہے اور ان کی حکومت کو اب امریکہ کے ساتھ شراکت داری پر بھروسہ نہیں رہا. ترکی کی سیاسی قیادت کی جانب سے امریکہ پر ایسے زبانی حملے روزانہ کا معمول بن چکے ہیں. رائے عامہ کے ایک حالیہ جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ صرف 3% ترک امریکہ پر اعتماد کرتے ہیں. یہ کشیدگی اس وقت عروج پر پہنچی جب امریکہ نے داعش کے خلاف جنگ میں شامی کرد ملیشیا وائی پی جی کی حمایت شروع کر دی. اس حمایت پر ترکی اشتعال میں آ گیا کیونکہ ترکی اپنے ہاں جاری کردش ورکرز پارٹی کی شورش کا تعلق وائی پی جی ملیشیا سے جوڑتا ہے. گلوبل سورس پارٹنرز کے سیاسی تجزیہ کار اتیلا یاسے لادا کہتے ہیں کہ جب امریکی قومی سلامتی کے مشیر ایچ آر میک ماسٹر ترک قیادت کے ساتھ بات چیت کے لیے بیٹھیں گے تو ان کے پاس اپنی بات منوانے کا بہت کم موقع ہوگا. امریکہ کی جانب سے بار بار انتباہ کے باوجود 3 ہفتے پہلے ترکی کی افواج نے شام کے سرحدی علاقے آفرین میں وائی پی جی کرد ملیشیا پر حملہ کر دیا. تاہم یہ سفارتی کشیدگیاں نیٹو شراکت داروں کے درمیان فوجی جھڑپوں میں تبدیل ہو سکتی ہیں. انکرا نے دھمکی دی ہے کہ وہ اپنی فوجی کاروائیوں کو شام کے منبیج نامی قصبے تک پھیلائے گا جہاں امریکی افواج وائی پی جی کے ساتھ تعینات ہیں. تاہم المونیٹر نامی ویب سائٹ سے وابستہ سیاسی تجزیہ کار سمی عدیس کہتے ہیں کہ میک ماسٹر کے دورے سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ تنازع کو اب بھی ٹالا جا سکتا ہے. سمی عدیس کہتے ہیں
It shows a reflexive desire on the part of Washington to maintain a dialogue with Turkey.
یہ واشنگٹن کی جانب سے ترکی کے ساتھ بات چیت جاری رکھنے کی ایک اصراری خواہش کو ظاہر کرتی ہے. حالانکہ انکرہ نے زہریلے بیانات دیے ہیں. سو طرفین یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کس طرح اس مسئلے سے نکل سکتے ہیں. دوسری جانب سخت موقف قائم کیے جا چکے ہیں, اس لیے وہاں بند گلی نما تعطل بھی پایا جاتا ہے. فی الحال تو یہ سفارتی ہے, مگر کیا یہ کسی فوجی تنازع میں تبدیل ہو سکتا ہے تو یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. سنان الجن کہتے ہیں کہ میک ماسٹر کی ترجیح بد اعتمادی کی فضا کو دور کرنا ہے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اعتماد سازی کو فروغ اس صورت میں مل سکتا ہے کہ اگر امریکہ ترکی کے امریکہ میں مقیم عالم دین فتح اللہ گلن, جن کے بارے میں ترکی کا کہنا ہے کہ وہ سن 2016 میں چلنے والی شورش کے پیچھے تھے, موجود تشویش کو دور کرے اور ان کے مطالبات پر غور کرے. تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ترکی میں صدارتی انتخابات بھی ترکی امریکہ سفارتی کوششوں کی راہ میں حائل ہیں, کیونکہ یہ افواہیں زور پکڑ رہی ہیں کہ صدر مدت ختم ہونے سے پہلے اسی سال انتخابات کا اعلان کریں گے تاکہ وہ قوم پرست اور امریکہ مخالف لہر سے فائدہ اٹھا سکیں. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جنوبی کوریا کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے جنوبی کوریا کے صدر مون جائی کو ملاقات کے لیے شمالی کوریا آنے کی دعوت دی ہے, اور اگر مون اسے قبول کر لیتے ہیں تو یہ شمالی اور جنوبی کوریا کے سربراہوں کے درمیان 10 سال کے بعد پہلی ملاقات ہوگی. مون کے ترجمان کم آئی کیوم نے ہفتے کو کہا کہ کم کی بہن نے یہ پیشکش زبانی طور پر مون کو سول میں صدارتی محل میں ایک زورانے کے دوران ان سے ہونے والی ملاقات میں دی. شمالی کوریا کے رہنما کی بہن کم جونگ پیونگ چونگ جنوبی کوریا کے شہر پیونگ چنگ میں ہونے والی سرمائی اولمپکس کے موقع پر ہونے والی تقریبات کے لیے جنوبی کوریا میں موجود ہیں. ترجمان نے کہا کہ اس موقع پر جنوبی کوریا کے صدر نے کہا ہے کہ شمالی اور جنوبی کوریا کو مل کر ایسے حالات پیدا کرنے ہوں گے تاکہ یہ سربراہی ملاقات ہو سکے. ترجمان نے کہا کہ مون نے امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان مذاکرات کو فوری طور پر دوبارہ شروع کرنے پر بھی زور دیا. جنوبی کوریا کے صدر مون جے اگر شمالی کوریا کا دورہ کرتے ہیں تو یہ دونوں کوریائی ملکوں کے سربراہوں کے درمیان سن 2007 کے بعد پہلی ملاقات ہوگی. ناروے سے تعلق رکھنے والی میرٹ بوجروجون کا نام ہفتے کے روز پیونگ یانگ چینگ میں ہونے والی سرمائی اولمپکس میں تاریخ کی کتابوں میں رقم ہو گیا. انہوں نے سرمائی اولمپکس میں خواتین کی اسکی کی طویل فاصلے والی ریس میں سلور میڈل جیتا، جو کہ ان کا اس دوڑ میں 11واں میڈل تھا۔ اس سے قبل انہوں نے 6 گولڈ میڈل، 4 سلور اور 1 برونز جیتا ہے۔ سویڈن سے تعلق رکھنے والی شارلٹ نے اسکینگ میں اس سال کا پہلا گولڈ میڈل جیتا۔ انہوں نے 7 سیکنڈ سے کچھ زیادہ وقت کے فاصلے سے یہ دوڑ جیت لی، جب آخری 2 کلومیٹرز میں سن 2014 کی اپنی فاتح بوریان کو شکست دی۔ امریکہ کے نائب صدر مائک پینس اور ان کی اہلیہ نے بھی یہ مقابلہ دیکھا۔ امریکی سینٹ پیر کیروز امیگریشن سے متعلق اپنی سالانہ بحث کا آغاز کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ بحث اس لحاظ سے غیر معمولی ہوگی کیونکہ اس مرتبہ کسی حقیقی قانون سازی کے بغیر ہی یہ ڈیبیٹ شروع کی جائے گی۔ ایوان میں اکثریتی رہنما مچ میکونل نے کہا ہے کہ وہ اس بحث کا آغاز سینٹ میں ایک کھوکھلے یا شیل بل سے کریں گے، جس میں امیگریشن سے متعلق کوئی شرائط نہیں ہوں گی، اور پھر قانون ساز اس سے متعلق ترامیم یا شرائط پیش کریں گے جو اس خالی شیل کو بھر دیں گی۔ اور امریکی کانگریس 2 سال کے لیے حکومتی اخراجات کا بل منظور کر لیا ہے۔ صدر ٹرمپ کے دستخطوں کے بعد حکومت کا بند کاروبار دوبارہ شروع ہو گیا ہے، اور ساتھ ہی غیر یقینی کی فضا اور ڈیموکریٹس کی یہ امید بھی ختم ہو گئی ہے کہ وہ بجٹ کے اس بل کو ان 1,80,00,000 غیر قانونی تارکین وطن کے معاملے سے جوڑ سکتے ہیں جو اس وقت امریکہ آئے جب وہ بچے تھے۔ کانگریس کے لیے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار کیتھرین گبسن کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
ان غیر قانونی تارکین وطن کو جو اس وقت امریکہ آئے جب وہ بچے تھے ڈریمرز کہا جا رہا ہے۔ کانگریس میں اس سمجھوتے کے بعد ان کی امیدیں مایوسی میں بدل گئی ہیں۔ ان میں سے 7,000 کے قریب وہ لوگ جنہیں قانونی تحفظ حاصل ہوا تھا اب مارچ میں اس سے محروم ہو جائیں گے۔ ان میں سے ایک برنیس ڈیویلا کہتی ہیں،
We're calling them out on that. That's why all of us are here. That's why all hundreds and hundreds of us are here calling people out.
ہم اس پر ان سے جواب طلب کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے سینکڑوں یہاں ان سے جواب مانگ رہے ہیں۔ ڈیموکریٹس نے بجٹ پر سمجھوتے کو ڈریمرز کے معاملے سے منسلک کرنے کی کوشش کی، مگر بعد میں فریقین نے 2 سال کے اخراجات کا معاہدہ کر لیا۔ سینٹ میں اقلیت کے لیڈر چک شومر کہتے ہیں،
It's a good deal for the American people and it's a strong signal that we can break the gridlock that has overwhelmed this body.
اور اس سے مضبوط اشارہ ملتا ہے کہ ہم اس تعطل کو ختم کر سکتے ہیں جس نے اس ایوان کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے، اور ساتھ مل کر اپنے ملک کی بہتری کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ اگرچہ ڈیموکریٹس نے ڈریمرز کے لیے کوئی حل تلاش نہیں کیا، تاہم اس بل میں مستقبل کا لائحہ عمل واضح کر دیا گیا ہے۔ سینٹ میں اکثریت کے لیڈر مچ میکونل کہتے ہیں،
Now, I'm confident that no senator on either side of the aisle believes this is a perfect bill. But I'm also confident this is our best chance to begin rebuilding our military.
مجھے یقین ہے کہ دونوں طرف کوئی بھی سینیٹر اس بل کو جامع قرار نہیں دے گا، مگر مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اپنی فوج کی تعمیر نو اور ان معاملات پر پیش قدمی کا یہ ایک بہترین موقع ہے جو امریکی عوام کو براہ راست متاثر کر رہے ہیں۔ میکونل نے ڈیموکریٹس سے وعدہ کیا ہے کہ اگلا قدم ترک وطن سے متعلق ہوگا۔ اس بارے میں بحث کا مرکزی نقطہ وہ منصوبہ ہوگا جو صدر ٹرمپ نے تجویز کیا ہے، جس میں سرحدوں کی حفاظت اور ڈریمرز کے لیے امریکی شہریت کی راہ ہموار کرنے کا بھی ذکر ہے۔ تاہم اس میں یہ متنازع معاملہ بھی شامل ہے کہ لاٹری ویزا اور خاندانوں کو جوڑنے کا پروگرام ختم کیا جائے۔ راج شاہ وائٹ ہاؤس کے ترجمان ہیں، وہ کہتے ہیں، ہمیں پوری توقع ہے کہ کانگریس ترک وطن سے متعلق صدر کے منصوبے پر کاروائی کرے گی۔ سینٹ جو بھی بل منظور کرتی ہے اسے دوبارہ منظوری کے لیے ایوان میں پیش کیا جاتا ہے، اور ایوان کے سپیکر پال رائن کہہ چکے ہیں کہ دونوں سیاسی پارٹیوں میں ڈاکہ سے متعلق چیلنج کا حل تلاش کرنے کا حقیقی عزم موجود ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ریپبلکن دستاویز کے جواب میں پیش کی گئی ڈیموکریٹس کی دستاویز کو عام کرنے سے روک دیا ہے۔ ریپبلکن کی دستاویز میں ایف بی آئی پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ اس نے سن 2016 کے صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت کی چھان بین کرتے ہوئے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا تھا۔ جمعے کے روز جاری ہونے والے خط میں وائٹ ہاؤس کونسل ڈان میک گون نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے ڈیموکریٹس کی دستاویزات کو عام نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ اس دستاویز میں متعدد خفیہ اور حساس حصے موجود ہیں۔ ڈیموکریٹ سٹینی ہائر نے جمعے کے روز اپنے بیان میں کہا کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے اس دستاویز کی ریلیز کو روکنا پریشان کن ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر کی جانب سے 2 فروری کو ریپبلکن دستاویز کا جاری کرنا امریکیوں کو معاملے کا صرف ایک رخ دکھانا ہے جو کہ مناسب نہیں۔ امریکہ عسکریت پسندوں کے مقامی اور علاقائی سہولت کاروں پر دباؤ میں اضافہ کر رہا ہے تاکہ دہشت گرد گروپوں کی عالمی مالی امداد کو ختم کیا جائے۔ اس سلسلے میں امریکہ کے محکمہ خزانہ نے جمعے کے روز کچھ افراد اور کمپنیوں پر پابندی کا اعلان کیا جن میں ترکی، صومالیہ اور فلپین سے تعلق رکھنے والے افراد اور کمپنیاں شامل ہیں۔ اس اقدام کو اس بڑی مہم کا ایک حصہ قرار دیا جا رہا ہے جس کے تحت اس نیٹ ورک کو نشانہ بنانا ہے جو دہشت گرد گروپوں کو رقوم، اسلحہ اور حتیٰ کہ ڈرونز بھی فراہم کرتا ہے۔ اب تک ایک شخص کو اس سلسلے میں حراست میں لیا گیا ہے جو گزشتہ ستمبر میں عبد الفتح عیسیٰ کلون ابو بکر کو فلپینی حکام نے سعودی عرب سے آتے ہوئے منیلا کے ہوائی اڈے پر گرفتار کیا تھا۔ اور آخر میں پاکستان سے کچھ خبریں۔ پاکستان میں سینٹ کی فنکشنل کمیٹی برائے انسانی حقوق نے خواجہ سراؤں کے حقوق کے تحفظ کے قانون کی متفقہ طور پر منظوری دے دی ہے جس کے تحت خواجہ سراؤں کو الیکشن لڑنے اور سرکاری عہدہ رکھنے کا حق حاصل ہوگا۔ قانون کے تحت خواجہ سراؤں کو پراپرٹی کی خرید و فروخت، کرائے پر لینے اور لیز پر حاصل کرنے کا بھی حق دیا گیا ہے، جبکہ انہیں بھیک مانگنے پر مجبور کرنے یا بھرتی کرنے والوں کے لیے 6 ماہ قید اور جرمانے کی سزائیں رکھی گئی ہیں۔ بل کے مطابق انہیں وراثت میں حق ملے گا اور قانونی دستاویز میں اپنے جنس اپنی مرضی کے مطابق لکھوانے کا حق بھی حاصل ہوگا۔ خواجہ سراؤں کے حقوق کے تحفظ کے اس قانون میں انہیں قومی، صوبائی اور لوکل گورنمنٹ الیکشنز میں ووٹ کاسٹ کرنے کے حق کا بھی تحفظ کیا گیا ہے، جبکہ اگر کوئی خواجہ سرا الیکشن لڑنا چاہتا ہے تو اس کو یہ حق بھی دیا گیا ہے۔ قانون میں خواجہ سراؤں کو اپنی شناخت میل یا فی میل خواجہ سرا کے طور پر کروانے کا حق دیا گیا ہے۔ کوئی بھی خواجہ سرا 18 برس کی عمر کے بعد شناختی کارڈ، پاسپورٹ اور ڈرائیونگ لائسنس میں خود کو میل یا فی میل خواجہ سرا کے طور پر درج کروا سکے گا، جبکہ جن خواجہ سراؤں کو پہلے سے نادرہ کے شناختی کارڈ جاری ہو چکے ہیں انہیں بھی اپنا نام اور جنس اپنی شناخت کے مطابق تبدیل کرنے کی اجازت ہوگی۔ قانون کے تحت خواجہ سراؤں کے ساتھ وراثت میں بھی کسی قسم کا امتیازی سلوک نہیں برتا جا سکے گا۔ وراثت میں خواجہ سرا کے حق کا تعین شناختی کارڈ میں ظاہر کی گئی جنس کے مطابق ہوگا۔ میل خواجہ سرا کا وراثت میں حق آدمی، جبکہ فی میل خواجہ سرا کا وراثت میں حق خاتون کے برابر ہوگا۔ مبہم خصوصیات کے حامل خواجہ سرا ہونے کی صورت میں 18 برس کی عمر کو پہنچنے پر میل یا فی میل خصوصیات کو دیکھتے ہوئے وراثت کا تعین ہوگا، جبکہ 18 برس سے قبل جنس کا تعین میڈیکل آفیسر کرے گا۔ قانون کے مطابق خواجہ سرا کے والدین کو بھی حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق وراثت میں مرد یا خاتون کے مطابق انہیں حصہ دے سکتے ہیں۔ قانون میں حکومت کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ خواجہ سراؤں کے لیے پروٹیکشن سینٹرز، بحالی مراکز بنانے سمیت صحت کی سہولیات فراہم کرے گی اور انہیں تعلیم بالغاں کا اہتمام بھی کرے گی۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان کو عالمی سطح پر سازشوں اور مشکل صورتحال کا سامنا ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کی قیادت اندرونی اختلافات بالائے طاق رکھتے ہوئے مل کر دنیا کے تحفظات دور کرے اور پاکستان کا اجلا چہرہ پیش کرے۔ بلاول بھٹو نے واشنگٹن میں نیشنل پریئر بریک فاسٹ کے موقع پر ان کو امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کے ساتھ گفتگو کا موقع ملا اور اس دورے میں انہوں نے کانگریس کے اراکین اور تھنک ٹینک سے تعلق رکھنے والے افراد سے بھی بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو بہت سنگین خطرات لاحق ہیں اور ان کے بقول پیپلز پارٹی ہی ملک کو مشکل حالات سے نکال سکتی ہے۔ بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ امریکہ صرف طاقت کے استعمال سے افغانستان میں سرخرو نہیں ہو سکتا، اسے چاہیے کہ سیاسی امن عمل کو بھی ترجیح دے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کا افغان جنگ کو منطقی انجام تک پہنچائے بنا وہاں سے دستبردار ہونا پاکستان کے لیے سخت حالات اور چیلنج پیدا کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
ریڈیو پروگرام سدائے جہاں نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے۔ یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radionewsnetwork۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
جنوری میں امریکی اٹارنی جنرل جیف سیشنز نے حزب اللہ فائننسنگ اینڈ نارکو ٹیررزم ٹیم یا ایچ ایف این ٹی کے قیام کا اعلان کیا۔ یہ گروپ بین الاقوامی پیمانے پر منشیات کی ناجائز تجارت، دہشت گردی، منظم جرائم اور منی لانڈرنگ سے متعلق تجزیہ کار تفتیش کنندگان پر مشتمل ہوگا۔ ایچ ایف این ٹی کے تفتیش کنندگان اور وکلا کو یہ کام دیا گیا ہے کہ وہ حزب اللہ کو مدد فراہم کرنے والے افراد اور نیٹ ورکس کی چھان بین کریں اور کسی بھی مناسب معاملے میں مقدمات قائم کریں۔ ایچ ایف این ٹی اپنے کام کا آغاز موجودہ تفتیش میں شہادتوں کے جائزے سے کرے گی، جن میں کیسینڈرا نامی پروجیکٹ سے متعلق بھی معاملات شامل ہوں گے۔ یہ قانون کے نفاذ کا وہ منصوبہ ہے جس میں حزب اللہ کی منشیات سے متعلق ناجائز تجارت اور متعلقہ آپریشن کا احاطہ شامل ہے۔ محکمہ انصاف کے کرمنل ڈویژن کے قائم مقام معاون اٹارنی جنرل جان کرونان ایچ ایف این ٹی کی نگرانی کریں گے اور وہ ایک رابطہ اجلاس بلائیں گے جس میں حزب اللہ کو اس نوعیت کی حمایت کی نشاندہی اور اس کا توڑ کرنے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ ایچ ایف این ٹی دوسروں کے علاوہ ڈرگ انفورسمنٹ ایڈمنسٹریشن یا ڈی ای اے بشمول ڈی اے کے خصوصی آپریشن ڈویژن، فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن، ہوم لینڈ سیکیورٹی انویسٹیگیشن، امریکہ کے معاون اٹارنی اور محکمہ انصاف کے کرمنل ڈویژن اور نیشنل سیکیورٹی ڈویژن سے رابطے میں رہے گی۔ اٹارنی جنرل سیشنز نے کہا کہ محکمہ انصاف دہشت گرد تنظیموں سے ہمارے شہریوں کو درپیش خطرات کو کم کرنے کے لیے اور منشیات کے تباہ کن بحران کو روکنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں خطرات سے امریکیوں کو تحفظ فراہم کرنے کی کوششوں میں محکمہ انصاف ممتاز تفتیش کنندگان اور وکلا کو جمع کرے گا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ کیسینڈرا پروجیکٹ کے تحت تفتیش کے تمام معاملات اور دوسرے تمام متعلقہ تفتیش کے لیے، چاہے وہ پرانی ہو یا نئی، ضروری وسائل اور توجہ فراہم کی جائے گی تاکہ ان کا مناسب حل معلوم ہو سکے۔ یہ ٹیم چھان بین کرے گی اور مقدمات قائم کرے گی جن سے غیر ملکی دہشت گرد تنظیموں کو رقوم کی فراہمی پر قطغن لگ سکے گی اور ساتھ ہی بین الاقوامی سطح پر منشیات کے پرتشدد ناجائز کاروبار کو ختم کیا جا سکے گا۔ قائم مقام معاون اٹارنی جنرل کرونان نے کہا کہ ان دہشت گرد تنظیموں کی تفتیش اور ان پر مقدمات اس انتظامیہ کی ترجیح ہے جو منشیات کے بڑھتے ہوئے بحران میں مدد دیتی ہے۔ اٹارنی جنرل کی ہدایت پر ایچ ایف این ٹی تمام مناسب طریقے استعمال میں لائے گی تاکہ ان لوگوں کے خلاف سختی سے چھان بین کی جا سکے اور ان پر مقدمات چلائے جا سکیں جو حزب اللہ کو مالی اعانت مہیا کرتے ہیں۔ یہ اس بات کی ایک کوشش ہے کہ ایسے ناجائز نیٹ ورک کا خاتمہ کیا جا سکے جو دہشت گردی اور منشیات کے بحران کو ہوا دیتے ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
خیبر پختونخوا پاکستان کا واحد صوبہ ہے جہاں گھریلو تشدد کے خلاف خواتین کو تحفظ فراہم کرنے کا قانون موجود نہیں ہے۔ موجودہ حکومت کے 4 برس بعد اس قانون کا مسودہ صوبائی اسمبلی میں موجود خواتین قانون سازوں پر مشتمل وومن پارلیمنٹری کاکس کی اراکین کے مشورے سے تیار تو کر لیا گیا ہے، مگر تاحال اسے اسمبلی میں پیش نہیں کیا جا سکا۔ جبکہ دوسری طرف خواتین کے خلاف ہونے والے تشدد میں آئے روز شدت پیدا ہو رہی ہے۔ سال 2018 کی شروعات ہی صوبے میں موجود خواتین کے لیے خطرے کا پیغام لے کر آئی ہے۔ پاکستان سول سوسائٹی نیٹ ورک کے جمع کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ ایک ماہ میں خواتین کے خلاف جرائم کے 14 کیسز رجسٹر ہوئے، جن میں خواتین کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا یا پھر ان پر تیزاب پھینکا گیا۔ پاکستان سول سوسائٹی نیٹ ورک کے کوآرڈینیٹر تیمور کمال نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ واقعات صرف وہ ہیں جنہیں پولیس کے ساتھ رجسٹر کیا گیا یا پھر انہیں خبروں میں جگہ ملی۔ اس کے علاوہ بے شمار ایسے کیسز بھی ہوں گے جنہیں رپورٹ نہیں کیا گیا، جبکہ خواجہ سراؤں اور بچوں کے خلاف ہونے والے جرائم کو اس میں شامل کر دیا جائے تو یہ فہرست بہت لمبی ہوتی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تمام واقعات میڈیا پر رپورٹ ہو چکے ہیں، لیکن غیرت کے نام پر ہونے والے واقعات میں اکثر اوقات پولیس بھی اس وقت تک کوئی ایکشن نہیں لیتی جب تک کوئی ان کے پاس خود آ کر رپورٹ نہ کرے۔ کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ غیرت خاندان کا اندرونی مسئلہ ہے۔ تیمور کمال نے اس بات پر زور دیا کہ گھریلو تشدد کے مسودے کو جلد از جلد اسمبلی میں پیش کر کے اسے قانون کا حصہ بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے، جبکہ حکومت کو چاہیے کہ وہ پہلے سے موجود قوانین پر بھی سختی سے عمل درآمد کروائے تاکہ خواتین کے خلاف ہونے والے جرائم پر قابو پایا جا سکے۔ اس رپورٹ کی مزید تفصیلات دیکھنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.urduvoa.com پر۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سامعین، سوشل میڈیا نے جہاں ہماری زندگیوں میں انقلاب برپا کیا ہے، وہیں ادب کی گہرائی اور کتاب سے ہمارا رشتہ بھی کمزور کر دیا ہے۔ فیس بک، یوٹیوب اور سوشل میڈیا کے دوسرے رابطوں کے ذریعے تفصیلی معلومات اور ادب کی گہرائی میں جانے کے بجائے اب قاری چند لمحوں میں ایسی باتیں معلوم کر لیتا ہے جن کی تصدیق بھی نہیں ہوتی، اور بعض اوقات وہ بے معنی اور لغو ہوتی ہیں۔ یہی سوال ہم نے اٹھایا پاکستان سے ایک مشاعرے میں شرکت کے لیے آنے والے معروف شاعر عباس تابش سے، تو انہوں نے کہا،
جی جی بالکل ایسا ہے، لیکن اس کے باوجود بعض لوگ ایسے ہیں جو کتاب کے لمس کے بغیر کتاب کو پڑھ نہیں سکتے، اور شاید میں بھی انہی میں شامل ہوں، اور نئی نسل میں بھی ایسے لوگ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کتاب جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اب بھی ہمارے ہاں بڑے بڑے ادارے ہیں، کتابیں چھپ رہی ہیں اور کتابیں فروخت ہو رہی ہیں اور لوگوں تک پہنچ رہی ہیں، اور لائبریریز میں کتاب ایشو کروانے والوں کی تعداد جو ہے وہ کم نہیں ہوئی۔ ہر چند سوشل میڈیا نے اپنے اثرات مرتب کیے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کتاب ختم نہیں ہوگی،
کتاب چلتی رہے گی۔ ظاہر ہے وہ ایک سلسلہ ہے، ایک ربط ہے، اور خاص طور پہ ہم جب 70 کی دہائی میں دیکھتے ہیں تو ایک بڑا عروج تھا، بڑے بڑے شاعر، نامور ادیب اور فنکار اور فلمیں اور ٹیلی ویژن سب کچھ سامنے آیا، اور پھر وہ ہمیں کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ تھوڑا سا یہ سب زوال پذیر ہے۔ آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟
دیکھیے، زوال جو ہے تو وہ تو مجموعی طور پر ایک اس کا سفر ہو رہا ہے، زوال پذیری آگے بڑھ رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جب کوئی معاشرہ زوال پذیر ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آرٹ جو ہے وہ بھی زوال پذیر ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اب پاکستان کی معاشرت جو ہے، اس کے جو دیگر گو حالات ہیں، جو معاملات ہیں، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ شاعری جو ہے وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو رہی ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ سوشل میڈیا کے علاوہ شعراء کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ جیسے پہلے زمانے میں مہدی حسن شعراء کی غزلیں گایا کرتے تھے، میڈم نور جہاں تھی، یعنی موسیقی کا بھی ایک سہارا تھا، پھر چینلز جو ہیں وہ بھی شاعری کو وقت دیا کرتے تھے، زبان کو وقت دیتے تھے، اب ایسا نہیں ہے۔ لیکن سوشل میڈیا پر لوگ اپنی تخلیقات جو ہیں وہ پیسٹ کر رہے ہیں، لوگوں تک پہنچ رہی ہیں۔ ہاں، اس میں ایک تھوڑا سا ایک جو میں محسوس کرتا ہوں کہ اس میں جنک بہت آ گیا ہے، کہ لوگ پہلے غزل کہہ کے سوچتے تھے کہ بھائی یہ غزل ہم نے فنون میں چھپوانی ہے یا کسی بڑے اسٹیج پر جا کر پڑھنی ہے، تو وہ اس کو وقت دیتے تھے۔ اب جو ہے وہ شاید ایک اجلت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ جیسے کہا کرتے تھے کاتا اور لے بھاگی، تو وہ سلسلہ ضرور ہے سوشل میڈیا پر۔ نئی نسل جو ہے اس میں بہت سے لوگ ہیں، سارے نہیں ہیں، اس میں دیکھیے سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے سامنے رحمان فارس ایک جی بڑا نام ہو،
بالکل
بالکل آیا، جازم ہیں، اسی طرح اور کئی شعراء ہیں نئی نسل کے، یہ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے ہی سامنے آئے ہیں۔ بس میں یہ نئی نسل کو یہی مشورہ دیتا رہتا ہوں کہ بھائی لفظ کو آپ جتنا وقت دیں گے، شاعری کو جتنا وقت دیں گے، شاعری بھی بعد میں آپ کو اتنا ہی وقت دے گی۔ لفظ جو ہوتا ہے اس کی ایک حرمت ہوتی ہے، اگر اس کا ہم خیال رکھیں گے تو لفظ ہم شاعروں کی حرمت کا خیال رکھیں۔
سوشل میڈیا اور ادب کے حوالے سے عباس تابش کی گفتگو آپ نے سنی۔ خالد حمید، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھولی رکھنی چاہیے۔
پاکستان اور بھارت کے
کیا پتا کون سی خبر आपके काम आ जाए.
Great idea.
25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360. सिर्फ आज न्यूज पर.
इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचता है. एडिटर थी यास्मीन जमील, प्रोड्यूसर थी गुलरुख और इंजीनियर थी नशवान काली. साथ यासद को इजाजत दीजिए और अब आप सुनेंगे हमारा करंट अफेयर शो जहां रंग, जिसकी मेजबान है बहजत जिलानी.